السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. سامعین محترم، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے الحمدللہ پچھلی نشست سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہمارے لیے اہم کیوں ہے، ہم کیوں سیرت کا مطالعہ کریں، اس حوالے سے قرآن مجید سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم نے کچھ دلائل سمجھے تھے. آج انشاءاللہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے، یہ موضوع ہے کہ جو کہ آج اختصار کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے. یعنی سال میں جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اب امتی ہیں ان کا ایک ٹرینڈ بن گیا، اور وہ ٹرینڈ یہ بن گیا کہ سیرت کو جب ہی سمجھیں گے، سیرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کچھ اظہار ہم جب ہی کریں گے کہ جب ایک خاص دن وہ آئے گا سال میں ایک دفعہ. اور 12 ربیع الاول کو کسی کو اگر باہر نکلنے کا موقع ہو اور سفر وہ کرے کراچی میں اور پورے ملک میں، تو ایسے عجیب و غریب مناظر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول کے نام پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ایسی اعمال سے، افعال سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. محبت کے نام پر کس طرح سے جو ہے وہ غل غپاڑا ہے اور ٹریفک جیم ہے، یعنی ہائی فائی قسم کے ساؤنڈ سسٹمز ہیں کہ جو کہ کان پھوڑ دینے والے، اور یہ ہے کہ سارے وہ اعمال اللہ ماشاءاللہ کے جو خلاف سنت بھی ہیں، جس میں حقوق اللہ بھی پامال ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی مجروح ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ذرا سمجھا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے، اور جو ہمارے لیے اس لحاظ سے، اس موضوع کے لحاظ سے رول ماڈل ہیں، تو لہٰذا ان کی زندگی کا بھی جائزہ لیا جائے کہ ان کی محبت اللہ کے رسول سے وہ کیسی تھی اور اس کے انہوں نے کیا تقاضے ادا کی. پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا تقاضے ہیں، ان سے تعلق کی کیا بنیادیں ہیں کہ جو ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. ہم سے تقاضا خود رب کائنات فرما رہے کہ تمہارا یہ تعلق اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیمانے میں ہم اپنی سیرت و کردار کو، اپنی کیفیات کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ وہ عملی پہلو ہیں جو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہوں گے. تو بہت اختصار کے ساتھ بات ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی اہمیت کیا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر محبت نہ ہو. اور یہ تقاضا خود رب کائنات نے سورہ احزاب کے آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی تو اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. یعنی اللہ کے بعد سب سے عظیم اور سب سے بڑھ کر محبت اگر ہونی چاہیے میرے اور آپ کے دل میں، تو وہ کس کی ہونی چاہیے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اور یہی بخاری و مسلم کی روایت جو ابتدا میں متن میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و من الناس اجمعین، کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. جب تک میری محبت جو ہے وہ حاوی نہیں ہوگی، تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم کس سے محبت کریں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر. اور وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ تو اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جذباتی انداز اختیار نہیں کرتے. ہم ہوتے تو ایک دم جذباتی انداز میں کہتے ہیں جی جی، حالانکہ ایسی کیفیت ہمارے اعمال میں نظر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر نے اب توقف کیا ہے، اپنے اندر جھانکا ہے، اپنے آپ کو تولا ہے، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے لازمی کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری انسانیت سے بڑھ کر محبت کریں. اور یہ خود رب کائنات یہ معیار ہمیں دیتا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بڑی اہم ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 8 دنیاوی محبتوں کے کمپیریزن میں 3 محبتیں ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. اور ہر بندہ مومن سے تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر ایک ترازو قائم کرے اور ایک پلڑے میں یہ 8 دنیاوی محبتیں رکھے اور دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں رکھے. اب ذرا سنیے یہ 8 اور 3 کا کمپیریزن کیا ہے. 8 محبتیں پہلے فرمائی جا رہی ہیں کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ بے شک اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ اموال اخترفتموہا، وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت ان تخشون کسادہا، وہ تجارت کے جس کے لاس کا تمہیں نقصان کا خدشہ لگا رہتا ہے، رننگ تجارت، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ حویلیاں، وہ محل، وہ گھر کہ جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. اب یہ 5 اور 3 محبتیں جمع ہو کے یہ 8 محبتیں ہیں کہ جو کہ بنی. یہ دنیاوی محبت ہے جس میں رشتہ داروں کی محبت بھی شامل ہو گئی، اور مال کی محبت، تجارت کی محبت اور گھر کی محبت، یہ 8 محبتیں. فرمایا کہ احب الیکم، اگر یہ 8 محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تمہارے اندر، یہ 8 محبتیں حاوی ہیں، تم زیادہ ان سے محبت کرتے ہو، کس کے مقابلے میں؟ من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت. اگر ان 3 محبتوں پر یہ 8 محبتیں حاوی ہو جائیں تو فتربصوا، تو بہت ہی بیزاری والا معاملہ ہے کہ جاؤ پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، کوئی عذاب تم پر آ جائے، موت دے دے اللہ تعالیٰ، تمہارا دنیا کا خاتمہ کر دے. اور واللہ لا یہد القوم الفاسقین، 2 چارج شیٹ دی گئیں کہ اللہ ایسے نافرمانوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. ایسے لوگ نافرمان بھی ہیں اور وہ ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر یہ دنیاوی محبتوں کو جو ہے وہ حاوی کر. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. اچھا، اب چند احادیث مبارکہ ہیں، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا اظہار صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، یہ مختلف اندازوں میں مختلف ہی شیڈز ہیں کہ جو کہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ کے رسول سے محبت کے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں. اب جیسے بخاری مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت انس سے مروی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ساتھی آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اس کو تو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے. یعنی علمی سوال کہ جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو ڈائیورٹ کر دیا، عمل سے جوڑ دیا. قیامت کب آئے گی اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے، وہ بہتر جانتا ہے. تم بتاؤ کہ قیامت تو آنی ہے، تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ بھی جو آئے تھے ساتھی وہ بھی بڑے درویش تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے پاس ایک شے ہے. پوچھا کیا؟ فرمایا کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، یہ وہ دولت ہے کہ جو کہ میرے پاس ہے، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ، تم کو جس سے محبت ہوگی تم روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے، اسی کی مائیت ہے کہ جو کہ تمہیں نصیب ہوگی. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو اتنا اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہ وہ کسی شے پر اتنا خوش ہوئے ہوں کہ جتنی اس بشارت سے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی کو دی ہے کہ اگر تمہیں جس سے محبت ہوگی روز قیامت بھی تم انہی کے ساتھ ہو. تو یہ بھی ایک انداز تھا. اسی طرح سے ایک طبرانی کی روایت میں ایک ساتھی آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے جب میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں، آپ سے دور ہوتا ہوں اور آپ کا مجھے خیال آتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ مجھے یاد آتے ہیں، تو لہٰذا میرے دل کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کی محفل میں آ کے آپ کا دیدار نہ کر لوں، اس وقت تک میرا دل بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں دل کی بے قراری تو قرار آ ہی جاتا ہے جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب مجھے خیال آتا ہے کہ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کا بھی وصال ہونا ہے اور آپ پھر آخرت میں جنت میں انبیاء کے مقام پر ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی جنت میں داخلہ مجھے نصیب کر دیا تو میں تو بالکل اس درجے پر نہیں ہوں گا جہاں آپ ہوں گے انبیاء کے درجے پر، اور جب مجھے آپ کی یاد آئے گی تو یہاں دنیا میں تو میں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میں اس جنت میں آپ سے کیسے ملوں گا؟ تو اس ساتھی کے سوال پر اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 جو وہ نازل ہوئی جس میں یہ بشارت آ گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں اپنے اعمال کو ڈھال لیں گے اس دنیا میں، تو یہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقین میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے، اور یہ کیا ہی خوب جو ہے وہ رفیق ہوں گے اہل ایمان کی. تو لہذا یہ ہے کہ یہ خوشخبری ہے کہ جو کہ کن کے لیے آ گئے، کہ جو اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. اسی طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی مختلف مزاج تھے، محبت کے انداز تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے حضرت حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیسیکلی شاعر تھے اور یہ ان کی مدح بھی اللہ کے رسول نے فرمائی. یعنی جب کفار، کیونکہ کفار میں بھی بڑے شعرا عرب میں بڑے مشہور تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے اشعار کے ذریعے سے گساخیاں کرتے تھے، ہجو کرتے تھے، شان میں گساخی کرتے تھے اشعار پڑھ کر کفار. اور یہاں سے پھر یعنی حضرت حسان بن ثابت ہیں کہ جو اشعار ہی کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرتے تھے، اور یہ ہے کہ ان کا جواب دیتے تھے، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ حسان تمہارے جو اشعار ہیں وہ کفار پر تیر بن کے برستے ہیں. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، کیونکہ شاعر ہیں تو شاعری میں حضرت حسان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا، بڑے مشہور اشعار ہیں وہ، حضرت حسان بن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ احسن من کا لم تر قط عینی، اجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرا من کل عیب، کانک قد خلقت کما تشاء. کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی نہیں دیکھا، اور عورتوں نے آپ سے زیادہ کوئی صاحب جمال آج تک نہیں جنا، اور خلقت مبرا من کل عیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے جو وہ پاک رکھا گیا ہے، کانک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ اشعار کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ. پھر جس طرح سے فقہ کہتے ہیں نا کہ من احب شیئن اذکر من ذکری، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بیان میں، اس کے ذکر میں کثرت کے ساتھ اپنے محبوب کا تذکرہ ملتا ہے، وہ اپنے محبوب کا تذکرہ اپنے بیان میں، اپنی گفتگو میں زیادہ کرتا ہے جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی. تو لہٰذا یہ بھی کیفیت ہے کہ جو صحابہ کرام میں ہم پاتے ہیں. اب جیسے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے اس دنیا سے تین چیزیں ہیں کہ جو کہ بڑی پسند ہیں، بڑی محبوب ہیں. تین چیزیں کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر جما کر جو وہ دیکھتا رہوں. یہ پہلی محبوب شے ہے اس دنیا میں میرے لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر جما کے جو ہے وہ دیکھتا رہوں، دل بھر کے میں دیکھتا رہوں. اور فرمایا کہ نمبر دو، انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا مال ہو اور میں اپنا مال خرچ کس پہ کروں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور تیسری چیز جو کہ اس دنیا میں مجھے محبوب ہے وہ یہ کہ ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری بیٹی ہو اور وہ کس کی زوجیت میں ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں. تو لہٰذا یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا میں مجھے تمام چیزوں سے زیادہ جو وہ محبوب ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی کسی درجے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے. دیکھیے محبت کا یہ تو اہمیت ہے کہ جو کہ محبت کے حوالے سے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سمجھی. اب محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں اور یہ ہمارے لیے عملی اعتبار سے بڑا اہم ہے. آج صرف ہم زمانی کلامی محبت کے دعوے اور کچھ ایسے اعمال کے جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں، کہ جو نہ صحابہ کرام کے آثار سے ثابت ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسے رنگ ڈھنگ ہمیں آپ کی فرمودات میں نظر آتے ہیں کہ بھئی تم میرے بعد اس طرح سے محبت کا اظہار کرو، اور یہ ہے کہ بدعت کا تمار ہے کہ جو کہ آج ہم نے کھڑا کر. تو لہٰذا قرآن و سننے سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، آئیے ذرا دیکھیں. نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے فرمان مبارک سے ہمیں محبت ہو، اور جب بھی کوئی آپ کا فرمان وہ آ جائے، ہمارے کانوں سے ٹکرا جائے، ہم سن لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ کے کیا موجود ہیں؟ آپ کے اقوال موجود ہیں، افعال کی بات بھی ابھی آ جائے گی. لہذا جب کوئی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہا ہو اور دلائل دونوں فریقین دے رہے ہوں، لیکن اگر ایک فریق جو ہے وہ کوئی حدیث کوٹ کر دے اپنے دلائل پہ، تو لہذا اب دوسرے کو کیا ہونا چاہیے؟ خاموش ہونا چاہیے کہ بھئی اب اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، اب میرا قول جو ہے وہ اس سے اوپر نہیں ہو سکتا. اور یہ تقاضا ہے اس آیت کا کہ جو قرآن مجید میں تقاضا اہل ایمان سے کیا گیا، سورہ حجرات کی آیت نمبر دو، آپ نوٹ کریں، گھر پہ جا کے اس کا مطالعہ کریں. سورہ حجرات کی آیت نمبر دو میں رب کائنات یہ تقاضا کرتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے داروں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہو، ان کے روبرو اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرنا نبی کی آواز سے، کہ جیسے کہ تم آپس میں دوستانہ ماحول میں آوازوں کو بلند کر لیتے ہو. اللہ کے رسول کی محفل میں یہ ادب کا لحاظ ہے کہ جو کہ تمہیں رکھنا ہے. انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی کر لو اور تمہارے سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں، ہفت ہو جائیں، اکارت جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. یہ ہے تقاضا رب کائنات کا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، صحابہ کرام انتہا درجے پر اس کا احترام جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے تھے، آپ کی محفل میں ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے اور پہلے کچھ نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقاضا نہ کریں کہ بھئی تم بھی فرماؤ. لہٰذا یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنی آوازوں کو پس رکھتے تھے. ایک صحابی کی آواز وہ بائی ڈیفالٹ وہ رفیع الصوت تھے، یعنی پیدائشی ان کی آواز بلند تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان ساتھی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا چھوڑ دیا، اتنی احتیاط فرمائی کہ کہیں میں اللہ کے رسول کی محفل میں کچھ بولوں گا تو میں بائی ڈیفالٹ میری آواز جو ہے وہ بلند ہے تو اس آیت کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھئی وہ ساتھی کہاں ہیں، تو پھر بتایا گیا کہ وہ اس وجہ سے آپ کی محفل میں نہیں آ. تو بہرحال یہ ہے کہ اتنی احتیاطوں کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ساتھی وہ فرمایا کرتے تھے. آج کیفیت یہ ہے، اللہ معاف فرمائے ہمیں، کہ آواز پر آواز بلند کرنے پر یہ وعید ہے اعمال کے ضائع ہونے کی. آج تو ہمارے اعمال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہیں، ہم پاؤں ترے الا ماشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اگر نقشہ دیکھا جائے امت مسلمہ کا تو سنتوں کو جو ہے وہ بہت ہی لائٹ لے کے جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. پاؤں تلے سنتیں ہیں کہ جو کہ پامال ہوتے. ایک سنت کی طرف میں اشارہ کروں گا اور یہ بھی آپ سے محبت کا تقاضا ہے. یہ سنت ایسی ہے کہ بہت سو کے نزدیک واجب، بہت سو کے نزدیک سنت موقع تھا. یہ ایسی سنت ہے کہ جو چلتی پھرتی نظر آنے والی سنت ہے. ابھی جمعے سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، کون پڑھے، کون کتنی پڑھے، کتنی نہ پڑھے، مجھے نہیں پتا چلے گا، آپ کو پتا نہیں چلے گا. لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ جو چلتی پھرتی نظر آنے والی سنت ہے. یہ ایسی سنت ہے کہ جس سے محبت کر کے اس کو اپنے چہرے پر سجانے کے بجائے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے خلاف پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے ریزر لا کے صبح صبح اس سنت کو ہم گندی نالی کی نظر کرتے ہیں کھرچ کے، لیکن اپنے چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سی سنت ہے، یہ داڑھی مبارک کی سنت ہے. اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے جس کو آج ہم انگریز کی شکل کو اختیار کر کے اور اس سے مروب ہو کے، اور ہم دعوے تو کریں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے، لیکن چہرے سے محبت نہ ہو آپ کے. یہ ممکن ہے امتی کے لیے؟ یہ ممکن ہے اللہ کے رسول کے چاہنے والے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سنت سے سجا ہوا ہو داڑھی مبارک سے، اور میں اللہ کے رسول کا امتی دعوی محبت کا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے محبت نہیں؟ ممکن نہیں ہے. اگنورنس میں تو یہ ہو جائے گا، لیکن ذرا سنیے، حدیث سنیے. اللہ کے رسول کے زمانے میں دو اشخاص آئے باہر سے، ان کا حلیہ کیا تھا؟ داڑیاں صاف تھی، مونچھیں بڑی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے انہیں دیکھ کر رخ ادھر کر لیا، دیکھنا پسند نہیں کیا، اور پوچھا غصے سے کیا تم نے صورتیں بنائی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کا جو آقا ہے، مالک ہے، وہ ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، داڑیاں صاف کراؤ، مونچھیں بڑھاؤ. تو اللہ کے رسول نے غصے سے فرمایا کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے اوف اللہ و کسر شوارب، کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے کم کرواؤ. اب آپ سوچیں یہ حساسیت کتنی ہے. دنیا میں دیکھنا پسند نہیں کیا اللہ کے رسول نے ایسی صورتوں کو، اور آج ہم امتی ہونے کے ناطے سے کتنی تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی مائیت ہمیں نصیب ہوگی، آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا، آپ کے حوض کوثر سے، آپ کے دست مبارک سے ہمیں جام نصیب ہوں گے. اور سوچیں کہ اگر ایسی صورتیں لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخ پھیر لیا ادھر جیسے دنیا میں پھیر لیا، کیا بچیں گے ہمارے پاس؟ کہاں بچیں گے ہم؟ کہاں رحمتیں اللہ کے رسول کی نازل، اللہ کی نازل ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں مائیت نصیب ہوگی؟ کہاں حوض کوثر سے جام؟ تو بہرحال یہ حساس معاملہ ہے. تو جہاں اللہ کے رسول سے ہم زبانی کلامی دعوے کرتے محبت کے، وہاں یہ عملی اظہار ہونا چاہیے کہ آپ کی چہرے سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھوں گا کہ سائنس نے آج ہمیں بتا دیا داڑھی رکھنے کے فوائد، ہرگز نہیں۔ سائنس آگے جا کے اس کے نقصانات بتانے شروع کر دے تو کیا ہم اب داڑھیاں صاف کرنے لگیں؟ ہم داڑھی اس لیے رکھتے ہیں بحیثیت امتی کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ کے چہرے مبارک سے محبت، اس وجہ سے میں اپنے چہرے پر یہ سنت کی بہار سجاتا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ ہمیں یہ داڑھی مبارک کی سنت ہے کہ جو کہ رکھنی چاہیے، جو کہ واجب بھی ہے، سنت موقع بھی ہے۔ لیکن عجیب معاملہ میں نے عرض کیا، نفرت، مال خرچ کر کے گندی نالی کی نظر، اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی، اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام اتباع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کی ایک ایک ادا سے جب وہ محبت ہو، اور یہی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، بخشش کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ابتدا میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھو اے نبی، آپ فرمائیے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا لازمی مظہر یہ ہے کہ تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، مجھے فالو کرنا ہوگا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو لہذا یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہیے، گناہوں سے بخشش چاہیے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا پوری زندگی کا لائے عمل اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسواک کی سنت بھی بڑی مبارک سنت ہے۔ اگر کوئی یہ مسواک کی سنت اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اجر عظیم ہے کہ جو کہ ملے گا، بالکل کرنی چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، کیسے مسجد میں کون سا پاؤں رکھتے تھے، باہر نکلتے وقت کون سا پاؤں باہر نکالتے تھے، یہ بڑی مبارک سنتیں۔ امتی کو ایک ایک ادا سے اللہ کے رسول کی پیار ہونی چاہیے۔ لیکن اسوا کس نام کا، یعنی کیا شے ہے اسوا؟ تو پوری زندگی کا ہوتا ہے نا، وہ چند جو ہے وہ معمولات کا نہیں ہوتا فقط، بلکہ اسوا تو کہا جاتا ہے پوری زندگی کا اسوا۔ جبھی تو سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 جو کہ مشہور آیت ہے، جلسوں میں بھی سیرت کے وہ بنیاد بنائی جاتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تم سب کے لیے ایک بہترین اسوا موجود ہے۔ ذرا سوچیں، کبھی یہ آیت ہم سیرت کے جلسوں میں پڑھتے ہیں، کبھی اس آیت کا پس منظر بھی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ سورہ احزاب میں دو رکوعوں میں غزوہ احزاب کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کا ایک نام غزوہ خندق بھی ہے، اور یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا، اور ایک بہت بڑا الائی دشمن کا وہ مدینے پر حملے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ زلزلو زلزالن شدیدہ کے الفاظ آتے ہیں، اہل ایمان ہلا مارے گئے، اور یہ ہے کہ کس طرح سے دشمن باہر ہے، اندر منافقین ہے، پیچھے بنو قریظہ چھرا گھوپنے کے لیے مدینے میں تیار ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ بڑی سخت آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ اب پنجہ آزمائی ہو رہی ہے کفر اور حق کے درمیان، اور عین اس درمیان میں یہ آیت ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس سے ثابت کیا ہوا کہ اسوا میں کہ جہاں مسواک بھی شامل ہے، جہاں جو ہے وہ میٹھے کی سنت تو ہمیں بڑی یاد رہتی کہ بھئی کھانے کے بعد سنت ہے میٹھا کھانا، بالکل کھائیں بھائی، روکا نہیں ہے۔ لیکن کیا کبھی وہ سنت بھی یاد رہی کہ کئی کئی دن تک اللہ کے رسول کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کئی کئی دن تک آپ بھوک سے جو ہے وہ گزرتے تھے، کہاں سے جو ہے وہ گزرتے تھے، یہ سنت کبھی یاد رہی؟ کیا یہ پوری زندگی کی سنت کہ جس میں دین کی سربلندی کے لیے جو مشن آپ کو دیا گیا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین ہے نبی، ہم نے آپ کو اس لیے دیا کہ پوری دنیا پر اس دین کو جو ہے وہ آپ نافذ کر دیں، اس کو غالب کر دیں۔ اور اس کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، لہو لہان آپ ہوئے ہیں، احد کے میدان میں جو ہے وہ کس طرح سے دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، کس طرح سے جو ہے وہ یعنی 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اس دین کے غلبے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جان نثار ساتھیوں کے پیش کیے ہیں. کس طرح سے آپ کی بچیوں کو طلاق ہے کہ جو کہ دی گئی دشمنان کی طرف سے. یہ ساری تکلیفیں اللہ کے رسول برداشت کریں اور ہم ایک دن جو ہے وہ غل غپاڑا کر کے اور محبت کے نام پر ساری خرافات کر کے لوگوں کا جینا دھوبر کر کے اور ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کر دیا تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھنا چاہیے. بھائی اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر ان کی سیرت کا مطالعہ ہو, عملی پہلوؤں کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے, ان کے اسوہ کو جو ہے وہ اپنایا جائے پوری زندگی کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ قربانیاں دی. اور دیکھیں ہم سے زیادہ اغیار ہیں کہ جو کہ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں, یعنی اس پر بھی افسوس ہوتا اغیار. میں آپ کو مثالیں دوں, ایک انگریز فرانسیسی مصنف ہے اور اس کا نام ہے الفونس ڈی لیمرٹائن. ذرا توجہ کیجئے گا اس کے الفاظ کے ہیں اللہ کے رسول کی شان میں. اب یہ سیرت کے مطالعے کے نتیجے میں کافر جو ہے وہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, اپنے تو گواہی دیں گے اپنوں سے متعلق پازیٹو, لیکن اصل گواہی یہ ہے کہ دشمن بھی اقرار کرے اور دشمن آج اقرار کر رہے ہیں. یہ کہتا ہے فرانسیسی مصنف کہ اف گریٹنیس آف پرپز, اسمالنیس آف مینز اینڈ اسٹونشنگ ریزلٹس آر دا تھری کرائٹیریا فار ہیومن جینیس, ہو کوڈ ڈیئر کمپیئر اینی گریٹ مین ان ہسٹری ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ کم وسائل کے ساتھ عظیم مقصد کا حصول اور حیران کن نتائج, اگر یہ تین چیزیں اعلی شخصیت کا خاصہ ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ تقابلے اور مقابلے کی کون جرت کر سکتا ہے, کوئی مقابلے پہ ہو نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک فرانسیسی مصنف کہہ رہا ہے. پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک عیسائی ہے اور وقت کی جو موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں ان کو شاؤٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جنہوں نے انقلاب برپا کی اپنے اپنے وقتوں میں, اور ان کو شاؤٹ آؤٹ کرتا ہے, نمبر ون, نمبر ٹو, نمبر تھری, نمبر فور, ہنڈریڈ کی لسٹ بناتا ہے. دی ہنڈریڈ اس کی کتاب کا نام ہے, سو عظیم شخصیات, اور نمبر ون پہ رکھتا ہے کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے پر رکھتا ہے, آئنسٹائن کو دوسرے پر رکھ رہا, لیکن نمبر ون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتا ہے کہ لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے لیکن یہ مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ دا اونلی مین ان ہسٹری, کہ انسانی تاریخ میں واحد شخصیت ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اجتماعی اور انفرادی سطح پر جو بھی تعلیمات دی ہیں بالفعل اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا, جو کہا ہے اسے پورا کر کے دکھایا. تو لہٰذا یہ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ گواہیاں ہیں کہ جو کہ قائم ہیں. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے, جو کیا جاتا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے. اور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل تعلق کی بنیادیں کیا ہیں. اب ذرا آیت کا مطالعہ کیجئے, سورہ اعراف کی آیت نمبر 157, اور میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ, وہ مکتبے سے اویلیبل ہو جائے گا. رب کائنات فرما رہے ہیں کہ فالذین آمنوا به, پس وہ لوگ کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لائیں, صرف زبانی کلامی نہیں, ایمان کا اگلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے آگے بڑھ کے تصدیق بالقلب, جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے, حقیقی ایمان عمل سے جس کا اظہار ہو. تو جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم وعزروہ, اور وہ ان کی توقیر و تعظیم کریں, ان کا ادب کریں. اس کے حوالے سے بات آ گئی کہ آواز پر بھی آواز بلند نہ ہو. اور نمبر تین, ونصروہ, اور وہ ان کی نصرت کریں گے, ان کی مدد کریں گے. اور مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول کی مدد سے مراد کیا ہے. کبھی بھی اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی مدد نہیں چاہیے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ دے دو, مجھے یہ دو. کبھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مشن, اللہ کے رسول کے مشن میں جو ہے وہ ان کا دست و بازو بننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ اللہ کی زمین پر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور صحابہ کرام پھر اس مشن میں آپ کا دست و بازو بنے ہیں. اور آج ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارے کاندھوں پر اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ, یہ اس کی کوشش, یہ ہم پر فرض کے درجے پر ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تقاضا آج ہمارے ساتھ ہے کہ اگر ہم اس کام میں جتیں گے تو واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں دست و بازو بن کر دین کے غلبے کی نصرت میں ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اور فرمایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا. مجھے بتایا کون سا نور نازل ہوا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن مجید، یہ نور ہدایت جو منبع ایمان ہے، سرچشمہ نور ہے. تو یہ قرآن مجید کے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا اس کی وہ اتباع کریں گے. کیا مطلب ہے؟ آج قرآن کے ساتھ امتی کا تعلق کیا رہ گیا؟ اس قرآن کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے میں نے عرض کیا نا، اللہ کے رسول نے طائف میں پتھر کھائے، دندان مبارک احد کے میدان میں شہید کرائے، 269 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے دیے. ہم نے کیا کیا؟ ہمیں تو آج کوئی چنا تک نہیں لگا ہوگا، لیکن نہ قرآن کو ہم سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کے لیے جو ہے وہ اسے کوئی امام بناتے ہیں. کہاں ہے قرآن؟ اچھے سے جزدانوں میں لپٹا ہوا، اور الماری میں، شیلفز میں جو ہے وہ، یا مساجد کی شیلفز میں بھرا پڑا. مٹی اٹ رہی ہے لیکن قرآن کھولنے کا نام نہیں لیا جا رہا. ہاں، جب کوئی انتقال کر جائے گا پھر یاد آئے گا قرآن مجید اس حال ثواب کے لیے. بالکل اس حال ثواب کریں، ہم قائل ہیں اس کے. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا فقط؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہدل الناس، یہ قرآن یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. تو معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عقائد، عبادات، رسومات میں یہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے. یہ گائیڈ لائن کیسے پتہ چلے گی ہمیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جب اسے ہم سمجھیں گے. اچھا، سمجھیں گے اس لیے نہیں کہ بھائی ہماری تو زبان عربی نہیں ہے، تو بھائی انگریزی بھی زبان ہماری نہیں تھی. آج انگریزی ہم نے اتنی پڑھی ہے کہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں. اچھا، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کیسے عربی سیکھیں، قرآن کیسے سیکھیں؟ تو بھائی انجینئرنگ کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، بالکل انجینئرنگ سیکھیں، آگے جائیں. میڈیکل کے لیے 15 سے 20 سال ہم دنیاوی تعلیم کے لیے لگائیں، لیکن معذرت کے ساتھ لیم ایکسکیوز ہو گئے اگر ہم فقط قرآن کی تعلیم کے لیے کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. ہاں، دنیا جہان کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ٹکے کے اخبار کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے صبح سے شام تک، ایک ایک شے سرخی اس کے اندر وہ ڈیٹیلز پڑ جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. تو بہرحال پھر وہ بجا ہے شکوہ اللہ کے رسول کا سورہ فرقان میں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. روز قیامت اللہ کے رسول شکوہ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شے سمجھ کے اس سے ہجرت اختیار کی. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. بہت اختصار کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، لیکن استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتابچہ انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہوگا مکتبے سے، حب رسول اور اس کے تقاضے، تفصیل اس میں آئے گی انشاءاللہ. اس کو پڑھیں بھی، اس کو عام بھی کریں تاکہ امتی کو پتہ چلے کہ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں. اور آج ہم ربیع الاول 12 ربیع الاول کے نام پر جس طرح سے جو اعمال کر رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کو خوش تو کیا کریں گے، ان کو ناراض ہی کرنے والے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.